بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامن سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت و عنایات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی پرہیزگار۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور انٹرویو بھی شامل پروگرام رہے گا۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس سماعت فرمائیں گے۔ سامعین یہ تو رہی ہماری سخت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور آپ سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9 بجے پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ دوسروں کو فلسطینی اہداف کو نابود کرنے کے لیے ورغلا رہا ہے، ایران کی وزارت خارجہ کا بیان۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ کرنے پر اصرار، مینار پاکستان میں جلسے کی تیاری، نون لیگ کے کارکن گیٹ کا تالا توڑ کر جلسہ گاہ میں داخل۔ اور ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری، احتجاج پر حکومتی وزراء کے بیانات پر سیاسی جماعتوں کی شدید ناراضگی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں سے دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور فلسطینی زمینوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے انگریزی زبان میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ غاصب سین حکومت کو تسلیم کرنے کے عوض جعلی بلیک لسٹ سے باہر نکالنے یا F-35 جنگی طیارے دینے کی لالچ دلا کر دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور سرزمین فلسطین پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ زور زبردستی اور رشوت دینا ہے، نہ کہ قیام امن کی کوشش اور سفارتکاری، اور اس کا سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہے گا۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک سیاسی بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو براہ راست اسلحوں کی فروخت سے اس کی دفاعی طاقت مضبوط ہوگی، جو امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اس کے قومی اہداف کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوگی۔ امریکی حکومت نے 10 دسمبر کو کانگریس میں اعلان کیا تھا کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے لیے جنرل آٹومیکس، لاکھڈ مارٹن اور ریوٹون کمپنیوں کی مصنوعات کی بڑے پیمانے پر فروخت کی تائید کر دی ہے۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والا سمجھوتا 50 سے زیادہ F-35 جنگی طیاروں اور 14,000 سے زیادہ بم اور فوجی ساز و سامان پر مشتمل ہے۔ امریکہ نے سینی حکومت کے غاصبانہ قبضوں کو تسلیم کر لیا ہے، اور ٹرمپ حکومت نے حالیہ مہینوں میں بعض عرب ممالک کو غاصب سین حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑھا دیا ہے۔ حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے اپنا دباؤ بھی بڑھا دیا اور دوسری جانب اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سربراہ نے اپنے ایک پیغام میں سین حکومت کے ساتھ مراکش کے تعلقات کی بحالی کو عالم اسلام کے ساتھ خیانت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے اپنے ایک پیغام میں سینی حکومت کے ساتھ مراکش کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کی اور اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ سینی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اور نئے روابط قائم کرنا درحقیقت ایک سودا ہے جو امریکی مراکشی اور صہیونی مثلث کے درمیان ہوا ہے۔ ڈاکٹر ولایتی نے کہا کہ سودے میں اور اسلام و فلسطینی اہداف کے ساتھ مراکش کی خیانت و غداری، فلسطینیوں کے سینے میں خنجر بھونکنے اور مسلمانوں کی عزت عالمی صہیونزم کے ہاتھوں بیچ دینے کے عوض امریکہ کی جانب سے صحرائے عرب پر مراکش کی حکمرانی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کیمیاوی ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال کی مذمت کرتے ہوئے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قسم کے ہتھیاروں کے سلسلے میں سیاست سے کام نہ لیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کے بارے میں کیمیاوی ہتھیاروں کے روک تھام کے ادارے کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیمیاوی ہتھیاروں سے متعلق موضوعات سے نمٹنے میں سیاست بازی سے کیمیاوی ہتھیاروں کے روک تھام کے کنونشن کے ساکھ کو نقصان ہوگا اور مغربی ممالک کو چاہیے کہ سلسلے میں سیاسی اہداف اور غیر پیشہ ورانہ رویے کو ترک کر دیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ ایران حقیقی طور پر بڑے پیمانے پر کیمیاوی ہتھیاروں کی بھیڑ چڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیمیاوی ہتھیار مغربی ممالک نے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کو فراہم کیے تھے اور جب اس نے ایرانی شہریوں اور پھر اس کے بعد عراقی شہریوں کے خلاف بڑے پیمانے پر ان ہتھیاروں کو استعمال کیا تو بھی انہوں نے اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ غاصب سینی فوجوں نے رواں ماہ کے آغاز سے اب تک غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے درجنوں مکانات کو منہدم کر دیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ادارے اوچا کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ غاصب صہیونیوں نے پچھلے دو ہفتے کے دوران 50 سے زائد فلسطینی گھروں کو منہدم کیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور الاٹمنٹ نہ ہونے کے بہانے کی جانے والی اس ظالمانہ انہدامی کاروائی کی وجہ سے درجنوں فلسطینی باشندے بے گھر ہوئے ہیں اور 880 دیگر کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، فلسطینی اداروں اور حتی بعض صہیونی تنظیموں نے کہا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ جان بوجھ کر فلسطینیوں کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے اجازت نامے جاری کرنے سے گریز کرتی ہے اور پھر انہیں منہدم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی خبردار کیا کہ 200 فلسطینی خاندانوں کو بیت المقدس سے جبری انخلا کے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر کے صہیونی کالونی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد 2334 کے تحت فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے نئی صہیونی بستیاں تعمیر کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے لاہور میں حکومت مخالف جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل اہم اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک تعداد گریٹر اقبال پارک کے گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف قائم ہونے والے اپوزیشن جماعتوں کے پی ڈی ایم اتحاد نے 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلسے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی۔ تاہم انہوں نے متنبع کیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جلسے کی انتظامیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی کھلی اجازت ہے، تاہم ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی اور عمران خان تمام مسائل کامیابی سے حل کر لیں گے۔ لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق ایک سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جلسہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، اصل طاقت میڈیا کی ہے اور عوام مسائل کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستداں پیغام دیتا ہے، گلی گلی دعوت نامے نہیں بانٹتا۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے مہم چلا رہے ہیں مگر ان کی امیدیں بر نہیں آئیں گی اور یہ لوگ اسی مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے۔ شیخ رشید نے اپوزیشن رہنماؤں سے کہا کہ عمران خان تمام مسائل کامیابی اور بخوبی سے حل کر لیں گے، ملک میں جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام ہو کر رہے گی۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ کورونا کی صورتحال میں ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس تیزی سے پھیلا اور عام لوگوں کے علاوہ طبی عملے کے کئی ہزار ارکان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا کہ ملک میں مجموعی طور پر 11,009 ہیلتھ کیئر ورکرز اب تک کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے طبی عملے کی زیادہ سے زیادہ تعداد سندھ میں ہے، جہاں 3,200 سے زائد ڈاکٹر، نرسیں اور میڈیکل اسٹاف کورونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد ڈھائی تین ہزار سے کم بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کورونا سے یوم متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس پر حکام نے خاصی تشویش ظاہر کی ہے۔ نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2729 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ مزید 71 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس عرصے کے دوران 2100 سے زائد افراد شفا یابی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 45,000 سے زائد ہے، جن میں سے 2100 زائد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اب کسان رہنماؤں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان میں 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ اب 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال شروع کر رہے ہیں، اور دہلی کے سندھو بارڈر ہزاروں کی تعداد میں موجود کسانوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال کریں گے۔ سنیچر کو اپنے ایک بیان میں کسان لیڈروں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت 3 زرعی قوانین واپس لے، اور ہم ان قوانین میں صرف اصلاحات کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قوانین مکمل طور پر واپس لیے جائیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ اتوار کو بڑی تعداد میں کسان ریاست راجستھان سے دہلی جانے مارچ کرنے والے ہیں۔ کسانوں نے 14 دسمبر کو پہلے ہی ملکی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کے متعدد وزراء کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آنے کے بعد کہ کسانوں کی تحریک کو سماج دشمن عناصر اور مانواز گروہوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ حکومتی وزراء کے ان بیانات کی این ڈی اے کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل یا ایس اے ڈی نے حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ایس اے ڈی نے کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بھی حکومتی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے اس کو ملک دشمن اور غدار بتا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ چابہار بندرگاہ سے استفادے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے ساتھ آن لائن مشترکہ ایجنڈا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور ازبکستان کا مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ہندوستان، ازبکستان اور ایران کے درمیان ایک سہ فریقی مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو چابہار بندرگاہ کے بارے میں منعقد ہوگا۔ اس سہ فریقی اجلاس کے بارے میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کے بیان ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ازبکستان کے صدر شوکت میر ضیافت کی آن لائن ملاقات اور اس میں چابہار بندرگاہ کے بارے میں ایران کے ساتھ سہ فریقی مشترکہ اجلاس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ عراق کی عوام رضاکار فورس نے صوبہ صلاح الدین اور دیالا کے درمیانی علاقے کو داعش کے وجود سے پاک اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ علاقے میں موجود الحشد الشابی کے ایک ترجمان صادق الحسینی نے بتایا کہ بین الصوبائی سرحد کے 20 کلومیٹر کے علاقے کو داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران متعدد بارودی سلنگوں کو ناکارہ بنانے کے علاوہ دہشت گردوں کے متعدد خفیہ ٹھکانوں کو بھی نابود کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ صوبوں کے سرحدی شہروں کو محفوظ بنانے کی غرض سے علاقے میں متعدد دفاعی لائنیں قائم کر دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ تکفیری ٹولے داعش کے نظریاتی پھیلاؤ اور اس کے دوبارہ مضبوط ہونے کے سلسلے میں ہوشیار رہیں۔ اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان کہتے ہیں،
دیکھیے یہ جو تقریباً آپ سمجھے کہ جتنے بھی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، خواب و القاعدہ ہو یا داعش ہو، یہ جو تکفیری گروپس ہیں، ان کی ہسٹری ہمارے ریجن میں تقریباً یوں سمجھے کہ 3 سے 4 ڈیکیڈز پر محیط ہے، 3 سے 4 عشروں پر۔ تو اس کے جو ایڈیالوجی، ایکسٹریمسٹ ایڈیالوجی کو پھیلانے کے پیچھے جو ہے کلونیل اور استعماری طاقتیں تھیں، جو کہ اپنی فارن پالیسی استعماری کر کے اپنی فارن پالیسی اس ریجن کے اندر ان گروپس کو ایز اے ٹول یوز کر رہی تھی۔ اس میں خواب و یوں سمجھے کہ جیسا میں نے کہا کہ القاعدہ ہو، داعش ہو، بوکو حرام ہو، نارتھ افریقہ یا مڈل ایسٹ کے اندر یہ گروپس ہو، افغانستان کے اندر ہوں، تو یہ جو استعماری طاقتیں یا بڑی قوتیں ہیں وہ اس کو ایز اے ٹول ان کو یوز کر رہی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گروپس جو ہے وہ مسلم امہ کی پروگرس کو ہنڈر کر رہے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان انہوں نے خود اس ریجن کے اندر جو ہے اپنے ہی لوگوں کو پہنچایا ہے. تو اب لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ویسٹ جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی وہاں پہ کانسپیریسی کرتا ہے یا پلاٹ کرتا ہے ویسٹرن کنٹری, تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے سیریا کے اندر جو کہ ایک گورنمنٹ جو ان کے موافق نہیں تھی یا ان کی فیور ان کی پالیسیز کے مطابق نہیں تھی, تو انفارچونیٹلی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ انٹرسٹ گروپ کو مسلط کیا اور انلیش کیا. لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں آپ نے دیکھا کہ خود ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے. تو بیسیکلی یہ ایک جو تاریخ ہے وہ ایک تو غربی طاقتوں نے ایسی حکومتوں کے خلاف ان کو یوز کیا جو وہ چاہتے تھے, جیسے وہ سیریا کے اندر پپیٹ رجیم چاہتے تھے, پپیٹ حکومت. وہ عراق کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب 2014 میں نوری المالکی جو ہے وہ ویسٹرن اور یو ایس پالیسیز کے خلاف تھے, تو وہاں پہ داعش کا جو ہے وہ ری ایمرجنس ہو گئی, یا القاعدہ پہلے تھا. تو ان گروپس کو سیکٹیرین جو ہے وہ ہیٹریڈ پھیلانے کے لیے, ویسٹرن ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق, سیریا, افغانستان, لیبیا, نائجیریا اور ان علاقوں میں ان یوز کیا گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان گروپس کو جو ہے جیسے یو ایس کا بیان تھا کہ یہ جو ہے تقریباً کتنے اشرے لگ سکتے ہیں کہ ان گروپ کی ایکٹیویٹیز کو محدود کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ ایران ریجنل ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ایران کے شہید جنرل شہید قاسم سلیمانی نے جو ہے وہ وہاں کے عوام کی تعاون سے عراق کے اندر سیریا یا دوسری جگہوں پہ جو جب انہوں نے ایران سے ہیلپ مانگی, فرض کرے کہ ایون عراق کے کردستان ریجن نے جب داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکن سے ہیلپ مانگی, تو وہاں کے آفیشلز نے کہا کہ وہ تو ہمیں 3 مہینے لگ جاتے, لیکن شہید قاسم سلیمانی نے جو ہے وہ فورسز کو موبلائز کر کے ہمیں گھنٹوں کے اندر بچا لیا. تو یعنی جو ان کے مین ریجن ہے وہاں تک جا سکتے تھے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ایران میں جو ہے اور ریجنل عوام پبلک, عراقی پبلک, سیرین پبلک جو ایران کی ہیلپ سے اس طریقے سے انہوں نے عراق کے اندر سے, سیریا کے اندر سے, افغانستان کے اندر سے جو ہے داعش جیسے گروپس کو جو ہے وہ کنفرنٹ کیا ہے, وہ ایک قابل ستائش ہے. لیکن ویسٹ کی اس حوالے سے جو ہے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان گروپ کو کسی حد تک کرش کیا جائے, کسی حد تک رہنے دیا جائے, تاکہ ان کا ان کنٹریز کے اندر رہنے کا جواز بن جائے. تو لیکن وہی بات ہے کہ ابھی دیکھا کہ رپورٹس آ رہی ہے کہ یو ایس فورسز نے جو ہے وہ کیسے داعش کے لیے سیریا کے اندر جو ہے وہ ایئر ڈراپ کیے ویپن, اور وہاں سے کبھی عراق کے اندر جب دونوں عراق اور سیریا سے نکال کے انہیں کس طرح افغانستان کے اندر سیٹل کیا گیا, یعنی وہ آئیڈیالوجی ہے وہ ری ایمرج کر رہی ہے. یعنی افغانستان جو اتنے سالوں سے جو ہے وہ ایک ابھی 40 سال سوویت یونین کے دور سے آج تک جنگ کی آگ میں سلگ رہا ہے, اس کو دوبارہ جو ہے عراق اور سیریا یا جو دوسری جگہوں پہ جو ہے وہ داعش ٹیررسٹ کو وہاں ری سیٹل کرنے کا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی عام کانسپیریسی یا پلاٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہے انفارچونیٹلی بڑی طاقتیں ہیں جو ایک تو یہ چاہتی ہیں کہ ان اس ریجن کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ایون پرشین گلف کی جو عرب سٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ہے یو ایس کی بیسز جیسے بارین میں 5th فلیٹ ہے. تو ایک تو یہ کہ اسرائیل کو ان گروپس کے ذریعے جو ہے وہ سیکیورٹی دی جائے, ریجنل کنٹریز کو جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن پھیلا کے جو ہے وہ کوئی ایسا ملک نہ رہے جو اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ وائس کو ریز کر سکے یا اس کی ملٹری حوالے سے اس کو میچ کر سکے. تو یہ ایک یعنی نپی تلی اور پلان ہے جو انفارچونیٹلی جو ہے وہ بنے جاتے ہیں. اس کا ایک اہم مسئلہ یہی یعنی جو اسرائیلی اکیوپیشن یا اسرائیل کی جو فلسطینیوں کے خلاف سازشی ہیں یا جس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اب سب سے زیادہ والی ہے، جو عربوں کے جو ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ٹائز ہے، یوں سمجھے کہ اسرائیلی اکیوپیشن اور ٹیررزم کا مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور دوسرے علاقوں میں جو ہے ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ آئیڈیالوجی جب بھی بجنے دبنے پاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ دوبارہ ٹیرر فائنانسنگ کر کے اور اس کو دوبارہ جو ہے ریوائیو کیا جاتا ہے، تاکہ اس ملک ان ملکوں کے جو مسلم امہ ہے اس کے اندر تو ایک تو ٹیررزم کے ذریعے جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ اور پروگرس کو روکا جا سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ پولیٹیکلی اور ان حربوں سے، جیسے نارملائزیشن آپ نے دیکھا یو اے نے اسرائیل کے ساتھ ٹائز نارمل کر لیے، بحرین نے کر لیے، سوڈان نے، کل مراکو نے، تو یہ ایک دیکھیں کہ اب ایران کا رول جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن ایران کے ساتھ دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اصل میں تو جو مڈل ایسٹ کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اسرائیل کی اکیوپیشن ہے، ایران کی جو ڈیولپمنٹ ہے خواہ وہ ملٹری ہو، خواہ وہ اکانومیکلی ہو، وہ تو یا خواہ وہ سائنٹیفک ہو، تو اس کو تو جو بیرونی طاقتیں ہیں، دیکھیں جب یہ شہید فخری زادے کی جو اسیسینیشن ہے، جو بے ایمانہ قتل ہے بیرونی طاقتوں کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ایران کی جو سائنٹیفک پروگریس ہے، ایران اس میں جو ہے تمام ریجنل اور مسلم امہ کو جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو اس لیے اس آئیڈیالوجی کو، یہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، مسلم امہ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اس کو جو دب چکی ہے اس کو مغربی طاقتیں یا استعماری طاقتیں یا کلونیال پاور یا جو ویشیس ایجنڈا ہے ان کا، تو اس کو جو ہے وہ ان گروپس کو دوبارہ ریوائیو نہ ہونے دیا جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، ٹھکراتے اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس. تو لیجیے سماعت فرمائیے اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. We'll be right back. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا. یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے. یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی ذخائر سے جدا تھے. اور پھر وإسماعیل ولیسع ویونس ولوطا، ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے یہاں پر. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا، تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کے جیسے کہ اربعہ سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا، چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے ہے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے۔ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولا صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی ہے، اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو۔ جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا۔ آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے۔ اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں۔
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے، اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا، تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور
سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف, چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, اس کے یہاں پناہ لو, اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو, یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے, فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں, کفار قریش کہ ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں, امپراتور روم مخالف تھے, ایران مخالف تھے, اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں, لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حجب حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کا اسلام ہے. جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے, اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے, لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے, لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین, تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں, تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں اس سلسلے میں عرض کروں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے, یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں, اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے, اسے کفن دے سکتا ہے, اسے دفن کر سکتا ہے, اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے, چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں, یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے, اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا, بہت ہی اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے, روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے, اس پر واجب ہے. لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف نو چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیص کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا. ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ نو چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ نو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دسویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو. اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف آٹھ چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ نو چیزیں ہیں، نو چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. Thank you.